بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 40. صبح ہم لوگوں نے حضرت آدم کی تخلیق کا حصہ پڑھا تھا, آیت نمبر 29 سے لے کے 39 تک, اور بہت سی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا تھا یہاں پہ. ایک انسان کی تخلیق اور اس کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ اس قوم کا ذکر کرتا ہے جو ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ سب سے پرانی اینشنٹ ترین قوم ہے اس دنیا کی. اور بنی اسرائیل جو ہیں, اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اور ان کی اولاد جو ہے ان کو بنی اسرائیل سے بلایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی, یاد کرو میری اس نعمت کو, اللتی, وہ جو, انعمت علیکم, میں نے انعام کی تھی تم پر. ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہیں. سورت چونکہ مدنی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں قرب و جوار میں رہنے والے یہود جو ہیں پہلے مخاطب ان آیات کے وہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آیات مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں اور وہ یہودی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر چکے ہیں اور وہ قرآن کا بھی انکار کر چکے ہیں, اور وہ عجیب عجیب طریقوں سے دل آزاری کرتے ہیں مسلمانوں کی. تو اس کے پہلے مخاطب تو وہ یہود ہیں, لیکن ظاہر ہے آیات قرآن میں موجود ہیں اور قرآن قیامت تک زندہ جاوید ہے. تو یہ آیات جو ہیں یہ ہر اس قوم سے مخاطب ہیں جو اس دنیا میں ایک سویلائزیشن کے طور پہ ابھری. ایک دور تھا اس قوم کا, اس قوم کو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دیں, اور نعمت جب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہم سورہ الفاتحہ سے سیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت. تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ان قوموں پہ, اللہ نے کتابیں دیں ان کو, اللہ نے شریعتیں دیں ان کو. وہ ساری قومیں جو ہیں وہ اس آیت کے اور ان آگے آنے والی آیات کے مخاطب ہیں, اور ایک قوم کو مثال بنا کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ قوموں کی تقدیر جو ہیں اس قوم کے لوگ کیسے لکھتے ہیں, اچھی ہو یا بری ہو, وہ اس قوم کے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اس قوم کی تقدیر لکھتے ہیں. تو اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری نعمت, انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کی تھی, واوفوا بعہدی, دوبارہ سے وعدے کا ذکر ہے کہ جس نے وہ وعدہ پورا کیا جو اس نے مجھ سے کیا تھا. تو اور اوفو, وفا کرو, پورا کرو, بعہدی, میرا وعدہ, اوفی بعہدکم, میں پورا کروں گا وہ وعدہ جو تم سے ہے, وایا فرہبون, اور مجھ ہی سے تم ڈرو. رہبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, رہبانیت جو ہے یہ تقوی کا ایک کمزور درجہ ہے. تقوی کا مطلب ہے اللہ کی کمزوری, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اور رہبہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا, یہ ایکچوئل خوف کے معنوں میں آتا ہے. اور بہت سی چیزوں کو اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا آپ اس سے ڈرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو مجھ ہی سے تم ڈرو, وآمنو, اور ایمان لے آؤ, بما انزلتو, جو تم پر نازل کیا گیا ہے, مصدقل لما, بما انزلتو, جو نازل ہوا ہے, مصدقل لما, تصدیق کرنے والا ہے اس کی, جو معاکم, تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس تورات ہے اور اس کے بعد انجیل آ چکی ہے, اور قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے. ولا تکونو, اور تم نہ ہو جاؤ, اول کافرم بھی, پہلے انکار کرنے والے اس کے. گو کہ یہود سے پہلے, اہل کتاب سے پہلے قرآن کا انکار اور اللہ کی توحید کا انکار مکہ کے مشرک کر چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اس کے پہلے انکاری تم نہ بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو کتابیں موجود ہیں, تمہارے پاس تو ثبوت ہے. تو تمہارا انکار جو ہے, تمہارا کفر جو ہے, یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ شدید ہے جنہوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا, کبھی کچھ نہیں سنا, اور انہوں نے اس حق کو سن کے اس کا انکار کیا. ولا تشترو بآیاتی, اور نہ سودا کرو میری آیات کا, ثمنن قلیلا, ایک چھوٹی قیمت پر, وایا فتقون, اور مجھ سے اور میرا ہی تم تقوی اختیار کرو. یعنی کہ اے بنی اسرائیل, میری نعمت یاد کرو جو تم نے, جو میں نے تم پر کی تھی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اور پورا کرو میرا وہ وعدہ جب تم نے, تمہاری روحوں نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ الستُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں کہا تھا بلا وربنا، تو وہ وعدہ تم پورا کرو تو میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرو. پھر اللہ فرماتا ہے ایمان لیا اس پر جو نازل ہوا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، اور تم اس کے پہلے انکاری نہ بن جانا، اور میری آیات کو چھوٹی قیمت پر نہ بیچو. اللہ کی آیات کو چھوٹی قیمت پر بیچنے کا مطلب یہاں پہ سیکھ لیں، کیونکہ یہ قرآن میں بار بار آتا ہے. اللہ کی آیات جو ہیں وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کے لیے آئی ہیں. اللہ کی آیات کو سستا بیچنا کیا ہے اور اللہ کی آیات کا ایک گھاٹے کا سودا کرنا کیا ہے کہ ہم ان آیات کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کریں جس کے لیے وہ آئی ہیں. ہم اللہ کی آیات کے وظیفے بنا لیں، ہم اللہ کی آیات کے ورد بنا لیں، باقی ساری زندگی ہم ہرگز اللہ کی آیات کے مطابق نہ گزاریں، لیکن دن کے مخصوص لمحوں میں وہ ورد کر کے اور وہ ذکر کر کے ہم یہ سمجھیں کہ یہ آیات ہمیں کوئی فائدہ دیں گی. اللہ کی آیات کا انکار یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیاوی قیمت وصول کریں. قرآن کے بدلے میں اجر وصول کرنا جو ہے وہ قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہے. دین پڑھانے والوں کا ہمیشہ اپنا کوئی پروفیشن ہونا چاہیے، جیسے ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی پروفیشن تھا. کوئی کارپینٹر تھے، کوئی چرواہے تھے، کوئی بزنس مین تھے. کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ کہے کہ میرا پروفیشن یہ دین ہے. دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین ہر پروفیشن کو صحیح طرح کرنے کا طریقہ ہے، دین خود سے کوئی پروفیشن نہیں ہے. جو لوگ ایک دکان کھول کے، ایک مسجد کھول کے، ایک مدرسہ کھول کے، ایک سکول کھول کے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں، ان لوگوں سے دین نہ سیکھیں، کیونکہ وہ قرآن کے منافی ہے. تو میں نے آپ کو دوسرا مفہوم بتا دیا دین کو سستا بیچنے کا. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ دین کی باتوں کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کرنا جو آپ کے اپنی خود غرضی اور اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرے، یا کسی اور کے اغراض و مقاصد کو پورا کرے جنہوں نے آپ کو کوئی چھوٹی قیمت اس کے بدلے میں دی ہوئی ہے. اس کی مثال، روزمرہ مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ غلط فتووں کی ہے. ایسا فتویٰ دینا جو کسی کی غرض پر مبنی ہو، جو کسی کے مطلب پر مبنی ہو اور اللہ کی کتاب پر مبنی نہ ہو، یہ فتویٰ دینا دین کو سستا اور گھٹیا بیچنے کے مترادف ہے. چوتھا مطلب اس کا، پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کی آیات کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کرنا جس کے لیے وہ اتری ہیں کہ ہماری زندگی کو خوبصورت کر دیں اور سنوار دیں اور ہماری پوری زندگی ان کے مطابق ہو، بلکہ ان کو چھوٹے چھوٹے ذکر اور چھوٹے چھوٹے وظیفے بنا لینا. دوسرا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا دین کو سستا بیچنے کا، وہ یہ ہے کہ دین سکھانے کے بدلے میں اجرت وصول کرنا. تیسرا مطلب جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ یہ ہے کہ دین کی باتوں کو گھٹیا قیمت پر بیچ کر غلط فتوے دینا اور غلط فرمان دینا اور لوگوں میں فرقہ واریت پیدا کرنا تاکہ آپ کی دکان چمکے، تاکہ دین کی دکان اور دین کے ٹھیکے داروں کا کاروبار چلے. اور چوتھا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی آیات صرف یہ عربی آیات نہیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کی آیات، جیسے میں نے آپ کو ہدایت عامہ پڑھائی تھی کہ آپ کے روزانہ ارد گرد وہ برس رہی ہیں. آپ سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی آیت ہے. جیسے ہی سورج چڑھتا ہے آپ کا پورا جسم جاگ جاتا ہے. جب آپ آنکھیں موند کے، سر پہ تکیہ رکھ کے اور پردے کھینچ کے ایک نقلی اندھیرا بنا کے سوتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کی آیت کا انکار ہے، یہ اللہ کی آیت کے خلاف ورزی ہے. اللہ نے جب سورج کو حکم دیا ہے کہ تم چڑھ جانا، اور اس سورج کے چڑھنے کے جواب میں ہمارا پورا جسم جاگ جاتا ہے، ہمارے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں جو چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں اور جو انزائمز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا نفس جو ہے، جسے ہم کھلا کھلا کے اور سلا سلا کے اتنا موٹا کر چکے ہیں، ہمارا نفس ہمیں بستر سے نہیں اٹھنے دیتا. اس لیے ہمارا نفس ہمیں اللہ کی آیت کا انکار کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تو چار قسم کے انکار میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو، اور اللہ کی آیات کو سستا نہ بیچو، اور جب یہ کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. میرا ہی تقوی تم وَإِيَّا يَا فَتَّقُونَ، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا اور نہیں، تَلْبِسُ تم لباس پہناؤ، الْحَقَّ حق کو، بِالْبَاطِلِ باطل کا، جھوٹ کا. حق کو باطل کا لباس پہنانا تو بہت ہی آسان ہے سمجھانا، جہاں پر ہمیں ایک سچی بات کرنی ہوتی ہے اور ہم اسے ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آ جائے. ہم ایسے طریقے سے سچی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بن جاتی ہے اور جھوٹ کا لبادہ اسے پہنا دیتے ہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو. تو تلبیس حق، پہلی جو ہم نے یہاں پہ لعنت پڑی جو بنی اسرائیل کی غلطی تھی، اور اس کے بعد ہر اس قوم کی غلطی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے کہ تم اس کے پہلے انکاری نہ بن جانا. نہیں، پہلی جو اللہ نے بات کی ہے کہ میرا وعدہ پورا کرو، ٹھیک ہے، پھر ہے کہ تم اس کے پہلے انکاری نہ بن جانا، تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے اول کافر نہ بن جانا. تیسری بات، اس کی آیات کو گھٹیا قیمت پر نہ بیچو. تو گھٹیا قیمت پر بیچنے کی غلطی ساری قومیں کر چکی ہیں، اور اب ہماری قوم اس میں سر فہرست ہے جو اللہ کی آیات کو گھٹیا بیچ رہی ہے. پھر ہے کہ حق کو جھوٹ کا لبادہ نہ پہناؤ. حق بات کرتے ہوئے حق بات کرو، اس کے ارد گرد ایسی باتیں نہ لپیٹو کہ وہ حق اس میں چھپ جائے اور اصلی بات کا پتہ ہی نہ چلے. پھر ہے حق کو نہ چھپاؤ، جھوٹ کا لبادہ نہیں پہناتے لیکن ایک مصلحت آمیز خاموشی اختیار کرتے ہو، اور جہاں پر حق بولنا ہوتا ہے وہاں پر حق بولنے سے رک جاتے ہو. یہ بھی نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو. اور جب تم یہ سب کام کرو گے، میرا وعدہ پورا کرو گے، مجھ سے ڈرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے جو پہلے باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، انکار نہیں کرو گے، اللہ کی آیات کو گھٹیا نہیں بیچو گے، حق کو جھوٹ کا لبادہ نہیں پہناؤ گے. اور حق کو جھوٹ کا لبادہ پہنانے کی ایک مثال میں یہاں آپ کو بتا دوں، جھوٹی سفارش ہے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا بچہ ہے، آپ اسے ضرور سلیکٹ کریں، اور آپ کے پاس ایک سفارش ہوتی ہے جس سے اوروں کی حق تلفی ہوتی ہے، تو سننے والے کو ہو سکتا ہے لگے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کی کوئی ایسی ساکھ ہے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اس سفارش کے بدلے میں ناجائز رقم اور ناجائز فیورز قبول کر چکے ہیں. یہ حق کو جھوٹ کا لبادہ پہنانا ہے، اور حق کو چھپاؤ نہیں. تو جب یہ سب کچھ تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، تب تمہارے یہ اعمال قبول کیے جائیں گے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. جب تم یہ سارے کام کرو گے اور نماز قائم کرنا بھی سیکھ لو گے اور زکات دینا بھی سیکھ لو گے تو تمہاری ایک جماعت بن جائے گی، تم ایک ٹیم بن جاؤ گے، تم ایک امت بن جاؤ گے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو تم جھکنے والوں کے ساتھ، تم سب کی عبادتیں بھی ایک ہو جائیں گی. پھر تم اپنی پاور کا اندازہ کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اب جب تم ایک جماعت بن جاتے ہو تو کون سی لعنت تم پر پڑ جاتی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب جماعت بن جاتی ہے اور وہ سب مل کے عبادتیں بھی شروع کر دیتی ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ ہاں، پھر تو تم بڑے ٹھیکیدار بن جاتے ہو، پھر تو تم الحاج اور مولانا اور دامت ہم برکات بن جاتے ہو، اور پھر تم لوگوں کو نیکی کے حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تم وہ بات کرتے کیوں ہو جو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کتنے ہی ان لبادوں میں اور ان نقابوں میں اور ان جبوں میں اور ان دستاروں میں لپٹے ہوئے وجود آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں جو اس دین کے نام پر ننگ ہیں، اس دین کے نام پر وہ دھبا ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ریاکار ہیں، منافق ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس دکانیں ہیں اور ان کے پاس ٹھیکے ہیں دین کے، تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم تو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تَتْلُونَ الْتَلَايَا، تم اس کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، تم عقل نہیں استعمال کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر اور خود کوئی نیکی نہ کر کے تم بچ جاؤ گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں جب تم لوگوں کو ایسے نیکی کا حکم دینا شروع کر دو جیسا اس کا حق ہے، جب تم اس تلاوت کا حق ادا کرو، جب تم قرآن کھول کے اس پر عمل بھی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں بڑی مشکلیں سامنے آئیں گی، پھر تمہیں لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل پھٹ جائے گا وہ باتیں سن کے، تمہارے سر میں ہر وقت درد ہوگا، تمہارے گھر والے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا, اور بلا واسطہ مدد حاصل کرو, میری مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر سے. صبر کا لغوی مطلب کیا ہے؟ باندھنا, ایک چیز کو روک دینا. ایک صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی, ایک طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی خاطر ایک کام سے رک جانا. ٹھیک ہے جی, استعانت حاصل کرو صبر سے. اور صبر اور بے بسی کا فرق بھی یہاں پہ سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں تو ان کو بڑی باتیں سنا سکتی تھی لیکن بس اللہ کا سوچ کے میں چپ رہ گئی, اور میں نے کہا کہ بعد میں اچھی طرح دیکھ لوں گی, یہ بے بسی ہے. صبر یہ ہے کہ آپ نے حق بول دیا اور پھر اس کے بعد آپ کو جو کسی نے کچھ کہا اور کسی نے جو کچھ کیا آپ نے اس پہ صبر اختیار کیا. تو استعانت حاصل کرو صبر سے, وصلات اور نماز سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بے بسی فیل ہوتی تھی, کمزوری فیل ہوتی تھی, ڈر فیل ہوتا تھا, گھبراہٹ ہوتی تھی, انگزائٹی ہوتی تھی, وہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. یہ ہمیں سنت سے پتہ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ بڑی باتیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. صبر کرنا اور ہر موقع پہ نماز پڑھنا بہت بڑی باتیں ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان پر جو خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع جو ہے خا شین عین, خشع, خشیت, ایک خوف, ایک دب جانا, عاجزی اختیار کرنا. تو خشوع جو ہے یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے بارے میں سوچ کے انسان کے دل پر ایک ہیبت داری ہوتی ہے. تو یہ صبر اور نماز جو ہیں بہت بڑی باتیں ہیں, سوائے ان کے لیے جن میں خشوع ہے. اور خشوع کس میں ہوتا ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یظنون, جو یقین رکھتے ہیں, انہم, یہ کہ وہ ملاقو ربہم, وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ہر کام وہ انتہا کا سوچ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں, بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. ملاقو ربہم و انہم الیہ راجعون, اور یہ کہ وہ بے شک اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو پورا ایک توحید کا خلاصہ اللہ نے حضرت آدم کا ذکر کیا, وہاں پہ سمجھا دیا ایک بندے کے ساتھ توحید کا کیا معاملہ ہوتا ہے, ایک بندے نے بار بار توبہ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر قوموں کے ساتھ توحید کا کیا معاملہ ہوتا ہے. قوم جو ہے, جب ایک قوم توحید پہ اکٹھی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انکاری بن جاتے ہیں, وہ اللہ کی آیات کو گھٹیا بیچتے ہیں. منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور پھر اللہ کی آیات کو گھٹیا بیچتے ہیں, حق کو باطل کا لبادہ پہناتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں. اور اگر وہ واقعی توحید پر قائم ہو جائیں تو پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں. امتوں کے اوپر شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ امتوں میں دین کے ٹھیکیدار پیدا ہو جاتے ہیں, فرقہ واریت کے بادشاہ پیدا ہو جاتے ہیں, جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کوئی نیکی نہیں کرتے. تو پھر ان حالات میں استعانت کہاں سے آتی ہے, بلا واسطہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ صبر سے اور نماز سے. اور صبر اور نماز صرف خاشعین کو نصیب ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو, انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کی تھی, وانی فضلتکم, اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں, علی العالمین, تمام جہان والوں پر, تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. اے بنی اسرائیل, اے وہ قومیں جن کو شریعتیں نصیب ہوئی ہیں, جن کو کتابیں نصیب ہوئی ہیں, یاد رکھیں کہ میں نے انہیں بہت بڑی فضیلت دی ہے. اس ہدایت سے محروم قومیں بھی ہیں دنیا میں, ان کو دیکھ لیں. وتقو, اور ڈرو, یوم لا تجزی, اس دن جب جزا نہیں ملے پائے گا, نفس عن نفس, کوئی بھی جان کسی دوسرے جان سے, کوئی بھی بدلہ کسی کا نہیں بنے گا, شیئن, کچھ بھی, ولا یقبل منہا, اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے شفاعتن, کوئی سفارش, ولا یؤخذ منہا, اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے عدلن, کوئی بھی معاوضہ, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل رد کیا ہے ہر قسم کے وسیلے کا. کیا ہے؟ کہ آپ کی جگہ کوئی اور آپ کی سزا نہیں قبول کرے گا, آپ کا اعمال نامہ کوئی اور اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں قبول کرے گا, کوئی کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لے گا اور کوئی کسی کی اللہ کے لیے بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اس دن سے ڈرو. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت اسپیسیفک چیزیں یاد دلاتا ہے بنی اسرائیل کو, اور ہر قوم کے اوپر اللہ کے ایسے انعامات ہوئے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور وَإِذْ, اور جب, نَجَّيْنَاكُمْ, نجات دی ہم نے تمہیں, من آل فرعون, آل فرعون سے, یسومونکم, وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب, ایک بہت سخت عذاب, ایک بہت برا عذاب, یذبحون ابناءکم, وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون نساءکم, اور وہ زندہ رکھتے تھے, حیات دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم, اور اس بات میں, بلا ان, آزمائش تھی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, عظیم, بہت بڑی. بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہ. فرعونی کیا کرتے تھے, وہ انہوں نے دیکھا کہ جی ایک انہی قبطیوں میں, انہی بنی اسرائیل میں, حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جب آ کے مصر میں آباد ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کی نسل وہاں سے چلی ہے, اور چونکہ حضرت یوسف تو بادشاہ تھے اس وقت, عزیز مصر تھے, لیکن آہستہ 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 یہ کمزور ہوتے چلے گئے, ان کے عالموں نے ان میں فرقے پیدا کر دیے, یہ لوگ ٹوٹ پھوٹ گئے, اور فرعونی جو تھے, جو لوکل لوگ تھے, وہ دوبارہ سے ان پر حکومت کرنے لگے. اور اس حکومت کے دوران ایک فرعون نے خواب دیکھا کہ انہی قبطیوں میں سے کوئی ہے جو ایک آگ آ کے میرا بادشاہ, میرا محل جو ہے بادشاہت تباہ کر رہا ہے, اور اس کو یہ بتایا گیا کہ قبطیوں میں, ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں, اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تخت و تاراج کر دے گا. وہ بچہ حضرت موسیٰ تھا, اور اس خواب کے بعد وہ رسم شروع ہو گئی کہ بیٹوں کو ذبح کرو, ان کے بیٹوں کو زندہ نہیں چھوڑنا. لیکن ایک اصرار ہے قرآن کا یہاں پہ, اللہ فرماتا ہے یذبحون, وہ ذبح کرتے تھے, ابناءکم, ان کے گلے کاٹ دیتے تھے, ویستحیون, اور وہ حیات دیتے تھے, ابھارتے تھے, زندگی دیتے تھے, نساءکم, تمہاری عورتوں کو. تو اصول کے مطابق تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو نہیں ذبح کرتے تھے, تو اللہ کہتا یذبحون ابناءکم ولا یذبحون بناتکم, وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور وہ تمہاری بیٹیوں کو نہیں ذبح کرتے تھے. لیکن اللہ یہاں کہتا ہے یذبحون ابناءکم, ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون نساءکم, حیات دیتے تھے تمہاری عورتوں کو, استعمال کرتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو, ابھارتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے مردوں کو کمزور کر دیجئے, اس قوم میں سے مردانگی ختم کر دیجئے اور نسوانیت کا بول بالا کر دیجئے. اسی لیے ایک زمانے میں یہ فتویٰ مانگا گیا تھا کہ عورتیں حکومت نہیں کر سکتی, ایسی بات نہیں ہے, عورتیں حکومت کرتی ہیں, لیکن جس قوم میں مردانگی ختم ہو جاتی ہے اس قوم کا پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں رہتا. عورتوں کو کیسے ابھارا جاتا ہے, عورتوں کو سامنے لایا جاتا ہے, حقوق نسوہ کے نعرے لگا لگا کے, عورتیں مردوں کے برابر ہیں, عورتیں ہر وہ کام کریں جو مرد کرتے ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مرد وہ کام کریں جو عورتیں کرتی ہیں؟ مطلب برابری کا نعرہ صرف عورتیں کیوں لگاتی ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مرد بچے پیدا کریں جیسے عورتیں پیدا کرتی ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ اس سے ان کا مطلب نہیں پورا ہوتا, اس سے قوم تباہ نہیں ہوتی. قوم تب تباہ ہوتی ہے جب مردانگی ختم ہو جاتی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے وہ سمندر, وہ دریا نیل کی بات ہے یہ, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پس نجات دی ہم نے تمہیں, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور غرق کر دیا ہم نے, ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تو دیکھ رہے تھے. تم کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ یہ ساری کہانی جو ہے یہ بنی اسرائیل کو زبانی یاد تھی, ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى, اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے, 40 لَيْلَةً, 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے بنا لیا وہ بچڑا. بنی اسرائیل کو ان کا شرک یاد دلایا جا رہا ہے, کیونکہ توحید کا چیپٹر ہے یہ اور ہر جگہ پر توحید کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو ان کا شرک یاد دلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ تمہیں صرف 40 راتوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے کوہ طور پر, اور تم نے پیچھے سے وہ بچڑا بنا لیا. من بعد ہی, ان کے بعد, وہ انتم ظالمون, اور تم تو ہو ہی ظالم. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا اس سے تمہیں، ہمیں پھر بھی عفونا معاف کر دیا، من بعد ذالک اس بات کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ اور فرق کرنے والے احکامات، یہ شریعت ہے، یعنی کتاب دی اور فرقان بھی دیا، فرقان الگ کرنے والے احکامات، حق اور باطل میں فرق کرنے والے احکامات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو. اب آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت جو ہے یہ قرآن میں سے نہیں ہے، شریعت جو ہے لوگوں نے خود بنا لی ہے. اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، بنی اسرائیل کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی اور وہ فرقان دیا، اور وہ شریعت دی، اور وہ فرق کرنے والے احکامات تمہیں دیے، اور ان احکامات کا ریکارڈ موجود ہے ہسٹری میں اور قرآن میں بھی موجود ہے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو، یعنی ہدایت میں کتاب ہے اور فرقان ہے، دو چیزیں ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، کیونکہ تم نے شرک کیا ہے، تم نے نافرمانی کی ہے. حضرت آدم نے کیا دعا مانگی تھی؟ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. تو حضرت موسیٰ یہاں پہ اپنی شرک کرنے والی قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا جب تم نے یہ بچڑا بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، فاقتلوا پس قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو. اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یا اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو قتل کرو. دوسرا مطلب ہے اپنے نفس کو قتل کرو، اور دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہسٹری میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر کافی خون خرابہ کیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے تھے، لیکن یہ اصل میں اتنے زیادہ تھے ہی نہیں، تو جتنے بھی تھے ان میں سے کافی سارے مارے گئے تھے. کیونکہ ہسٹوریکلی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ایشو ہے کہ یہ اپنے نمبرز بہت بڑے بڑے کر کے دکھاتے ہیں، ہم اتنے لاکھ مر گئے، ہم اتنے کروڑ مر گئے، حالانکہ وہاں پہ ہزاروں کی چند ہزار ہوتے ہیں. ہم تو وہ جو ہٹلر تھا تو اس نے ہمیں اتنے سارے ہمیں 100 لاکھ مار دیے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اتنے تھے ہی نہیں جتنے وہ بتاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ظلم ہوا اور اس ظلم کا ذکر وہ کرتے ہیں. فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم پس مارو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ توجہ دے گا تم پر، اس نے توجہ دی تم پر. انہ ہو التواب الرحیم وہی الفاظ ہیں کہ جب حضرت آدم نے توبہ کی تو انہ ہو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے یہ کہا، اے موسیٰ، لَنُؤْمِنَ لَكَ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تم پر، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ بس تمہیں پکڑ لیا اس بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تو دیکھ رہے تھے. تو بنی اسرائیل نے ضد کی تھی کہ ہم نے اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی روایات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس وقت کوہ طور پہ گئے تھے، اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ اللہ نے ایک تجلی ڈالی اس کے قریب جس سے وہ پورا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور یہ لوگ مر گئے. جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے، وہ مر گئے. حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ لکھا ہے، وَخَرَّ مُوسَى اور موسیٰ گر پڑا، وہ بے ہوش ہو گیا. حضرت موسیٰ اتنی تاب لے آئے کہ ان کی جان نہیں نکلی، لیکن یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ وہ سارے مر گئے تھے. اور دلیل اس پر یہ ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے اٹھایا تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امتحانات دیتا ہے اور بڑی بڑی تجلیاں دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انسان حیران رہ جائے اور متحیر ہو جائے اور واہ واہ کرے اور سبحان اللہ کرے، اس لیے کہ وہ شکر گزار بنے کہ اللہ اسے بار بار موقع دیتا ہے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ زَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، زولل زوے لام لام سائے گھنے سائے کو کہتے ہیں. نہ ہم نے علیکم تم پر الغمام, غمام بادل کو کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل جب صحرا میں تھے اور بھاگے ہوئے تھے فرعون کی فوج سے, وادیتی نام آتا ہے اس جگہ کا جہاں پر یہ رہتے تھے, اور وہ کھلا صحرا تھا, کوئی درخت نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا, تو ان پر مسلسل ایک بادل کا سایہ ہوتا تھا تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے اور یہ آرام سے رہ سکیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور ہم نے نازل کیا تم پر الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, من و سلوا, اور من و سلوا کھانے کی چیز تھی جو آسمان سے برستی تھی. تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ من جو ہے یہ کوئی فروٹ تھا, ترنجبین نام آتا ہے اس کا, یہ کوئی جیلی تھی یا کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے برستی تھی اور یہ پھر اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے. اور سلوا جو ہے یہ ایک پرندے کا نام ہے جو بٹیر کے سائز کا پرندہ تھا اور یہ زمین پہ چلتا تھا, اڑتا نہیں تھا, تو یہ آسانی سے اسے پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نیوٹریشن کا انتظام ان کے لیے کیا تھا جو جنت سے ان پر برستی تھی. کلو من طیباتہ, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یاد ہے حضرت آدم کو کیا کہا تھا اللہ نے, اگزیکٹلی یہی الفاظ کہے تھے کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنتا, جنت میں رہو, وکلا منہا رغدن اور کھاؤ اس میں سے بافراغت, حیث شئتما جہاں سے تم چاہو. یہی اللہ تعالی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے موت کے بعد بھی زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. تمہارے سر پہ مسلسل ایک بادل ہوتا تھا, اوپر آسمان سے تم پر خوراک برستی تھی, تم اتنے آرام سے کھا لیتے تھے, اور ان پاک چیزوں کو کھاؤ. وما ظلمونا اور ہم نے تو ظلم نہیں کیا, ولیکن کانو اور لیکن وہ تھے, انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یہ سبق جو ہے یہ بنی اسرائیل کے سارے قصے ہیں. کل انشاءاللہ ان کی ناشکریاں پڑھیں گے جو انہوں نے تماشے کیے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, انہوں نے کیسے کیسے انکار کیا تھا, اور کل اس میں البقرہ کی مین کہانی جو ہے, سینٹرل کہانی جو ہے وہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. تو کل ملنے کے وعدے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.